یغضون غض یغض غض نیچا رکھنا پست رکھنا، یہ آواز کے لیے بھی آتا ہے نگاہ کے لیے بھی آتا ہے، ویسے کسی چیز کو نیچے لے جانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، ہے تو رفع کے مقابلے کا لیکن یہ زیادہ تر نگاہ یا زبان کے لیے آتا ہے، آواز کے لیے. قرآن میں نگاہ کے لیے بھی آیا ہے یغضون یغضون من ابصارهن، اور یغضوا من ابصارهم مومنوں کے لیے آیا ہے، اور وغضض من صوتک یہ سورۃ لقمان والی آیتوں میں بھی آپ نے پڑھا تھا غض یغضوا سے. تو یغضون نصر ینصروا کا مجرد فعل ہے غین وضاد سے، جو کہ پست رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں. اسواتہم وہی لفظ جو آپ نے اوپر پڑھا ہے، یہاں ہم ضمیر کے ساتھ ہے، اپنی آوازیں، ان کی آوازیں یعنی اپنی آوازیں، کیونکہ ہم کی ضمیر اسی الذین اور یغضون کے ضمیر فاعلین کے لیے. عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، یعنی اس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اوپر لفظ النبی آیا ہے، یہاں لفظ رسول اللہ آیا ہے، دونوں سے مراد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. رسول اور نبی میں لفظی معنی ایک میں پیغام کے پہلو ہے، دوسرے میں خبر دینے کا پہلو ہے، دونوں باتیں نبی میں ہوتی ہیں یقیناً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی. اللہ کے رسول کے ہاں کے پاس، یعنی جب اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. یہ یغضون دونوں کو شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ جائے اور تڑاخ سے بولے نہیں. غضہ یا غضوں کا ورب دونوں قسم کی نوعیت کی، جو اونچی آواز کرنا دونوں کو شامل ہے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان سے لے کر الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ترکیب میں کرے تو الذین اس میں موصول، یغضون پھر فعل با فاعل، اصواتهم مفعول مرکب بذافی، عند رسول اللہ ظرف متعلق فعل، سارا مل کے وہ الذین کی کب بنتا ہے موصول، اور صلہ موصول مل کے ان کا اسم، یعنی ترکیب میں تو کریں تو یہ بنتا ہے ان سے لے کر رسول اللہ تک، ان اور اس کا اسم ہے. اولئک اب جو خبر ان کی آ رہی ہے وہ خود ایک جملہ ہے، اولئک مبتدا، الذین وہ لوگ جو کہ، یہ اولئک مبتدا اور الذین پھر سے پھر نئی خبر شروع ہوتی ہے. اولئک کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ الذین وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کا. امتحن میم حے نون مادہ سے، محن یمحن بھی شاید استعمال ہوتا ہو مجرد سے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ باب افتعال سے یہ امتحن یمتحن امتحان، کہ میں نے اردو میں اب میں نہیں وہی کرتے، کسی کا امتحان لے لینا، ٹیسٹ کر لینا، اس کو جانچ لینا، یہی ہے اس کا معنی، اور خود امتحان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا. امتحان کا مفعول ہوتا ہے جس کا امتحان لیا جائے، مثلا کہیں گے امتحان زیدن، اس نے زید کا امتحان لے لیا، زید کا ٹیسٹ لے لیا. اور کس چیز کے لیے؟ اس پر لام آتا ہے، مثلا امتحان زیدن للعربیت، عربی کا ٹیسٹ لے لیا. تو اس میں یہاں آیا امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے آزما لیا ان کے دلوں کو. امتحان اللہ، امتحان ہم اللہ نہیں آیا، اللہ ہاتھ ہو سکتا تھا امتحان ہم اللہ ہو، پہلے ضمیر لگ جاتی، اللہ نے ان کو آزما لیا، لیکن یہاں مفعول آیا ہے قلوبہم، ان کے دلوں کو آزما لیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً ادب بھی رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، بات تو دل کے ٹیسٹ کی ہے، شاید اس لیے قلوب مفعول یہاں آیا ہے. قلوبہم ان کے دلوں کو آزما ڈالا ہے. قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام بے مادہ ہے، عام لفظ ہے، خود قلب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے تقلبہ اور قلب یقلب وغیرہ اور انقلب ورب بھی آتے ہیں اور آئے ہیں قرآن کریم میں. قلوب دل، ان کے دلوں کو آزما لیا، جانچ لیا، لتقوی تقوی کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں دلوں کا ٹیسٹ لے لیا ہے کہ اس میں تقوی میں وہ کس درجے پر ہیں اور کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. لِتَقْوَى, تقوی کا لفظ وہی واقف, یہ مادہ جو ہے اس سے ہی بنا ہے, اور یہ ایک عجیب الٹ پلٹ ہو کے لفظ بن جاتا ہے. تقوی, ایک تو پہلی تے زائد آ گئی ہے. اکثر واوی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی واو تے بھی بدل جاتی ہے, گویا کہ شاید لفظ اصل وقوہ تھا اور پھر تقوی بن گیا. وقوہ میں بھی جو دوسری واو ہے وہ درمیان میں آ گئی ہے, اصل مادہ تو واو قاف یہ ہی تھا. بہرحال تقوی اور وقایا, وقایا میں نے بھی بچانا ہی ہوتا ہے, اور اتقا اور تقوی ہم مانا ہیں. جب یہ باب افتعال سے آتا ہے اتقا یتقی اتقان, تو اتقا اور تقوی وہ مزید فی کا فعل, اور اس کو جو تقوی ہے یہ اگر مصدر مانے تو یہ مجرد کا ہی ہوگا, یہ مزید فی کا نہیں ہے. وہ قوا یقوی تقویتن وہ اور لفظ ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قاف کے بعد جو واو آئی ہے یہ ایک زائد ہے جو اس میں ماخوذ لفظ میں آئی ہے. تو تقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے پرہیزگاری کے لیے, وہی معنی جو اتقا کا ہے. تو اللہ نے جانچ لیا ان کو دل کو, اب انہوں نے ترجمہ کیا ادب کے واسطے. دیکھیے ادب کے, حالانکہ تقوی کا معنی تو ادب نہیں ہے, تقوی کا معنی تو پرہیزگاری ہے نا, بچ کے رہنا بری بات سے, وہ معنی ہے. تو لیکن دل میں جو تقوی ہے اور یہاں جس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ تو ادب نبوی سے متعلق ہے, اس لیے جنہوں نے یہاں ترجمہ کیا ادب میں آزما لیا ہے, ادب کا پرچہ ان کا لے لیا اور ان پاس کر دی ہے, تو وہ مراد ہے اس میں جو زیر بحث ہے بات ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے ترجمہ کیا ہے ادب کے واسطے, ورنہ تقوی کا ترجمہ ادب نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ تقوی میں کسی معنی میں مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب تقوی کا جز ہے, وہاں تو وہی تقوی ہوگا, اس لیے ان کا ترجمہ ادب کے واسطے کیا ہے. اصل معنی ہے اللہ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو خدا خوفی کے بارے میں, پرہیزگاری کے بارے میں, گناہ اور بری بات سے بچنے کے بارے میں, کیونکہ تقوی کے یہی معنی ہوتے ہیں, اور یہاں وہ ادب کا معنی ہے. یعنی ان کے دلوں کو آزما لیا ہے کہ اس میں تقوی موجود ہے اور ان میں ادب موجود ہے. کن میں؟ جو حضور کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم, یہ جملہ ہے جس میں جار مجرور مقدم ہوا ہے, یہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں بھی پڑھا تھا کہ مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور نکرہ ہو کر آتا ہے اگر خبر جار مجرور یا کوئی ظرف ہو اور وہ پہلے آ رہا ہو, جیسے یہاں لہم ہے جار مجرور ہے, ظرف جیسے عندہم آیا ہے اوپر وہ ظرف ہوتا ہے, فوقہم عندہم امامہم یہ ظرف ہیں, اور لہم فیہم منہم وغیرہ یہ جار مجرور ہوں گے. تو لہم ان کے لیے ہے, اور مبتدا مؤخر ہے مغفرتن, انہی کے لیے ہے مغفرت ہی. ہم اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ ترکیب تقاضا کرتی ہے جار مجرور پہلے آ جائے یا ظرف پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں چلا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ زور دینا مقصود ہے, جو جار مجرور یا ظرف پہلے آیا ہے اس کو اردو میں ترجمہ پھر ہی سے کرنا پڑے گا. لہم مغفرتن, انہی کے لیے ہے مغفرت, ورنہ تو ترجمہ ہو سکتا تھا المغفرت لہم, یوں بھی تو مبتدا خبر بن سکتا تھا مغفرت ان کے لیے, تو یہاں ترجمہ ہوگا انہی کے لیے ہے. انہوں نے یہ ترجمہ تو نہیں کیا ہی والا, ان کے لیے معافی ہے یوں ترجمہ کیا ہے. وہ اجر عظیم, اور بڑا اجر, اجر بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور عظیم کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں مادہ وغیرہ کے اعتبار سے. اجر عظیم خود صفت موصوف ہے, اور مغفرت کے ساتھ عظیم کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ مغفرت کے ساتھ پھر یا تو صفت عظیمہ آتا. تو ان کے لیے ہے مغفرت, لہم مغفرت ولہم اجر عظیم, اور ان کے لیے ہی ہے, یہ دوسرا مبتدا مؤخر ہوگا, اور ان کے لیے ہی ہے بڑا اجر, بڑا ثواب, بڑی مزدوری. یہاں تک یہ بات تو ختم ہوتی ہے بظاہر, آگے اس میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات تھی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اس پہ پھر لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں, وہ پھر یا تفسیروں میں مطالعہ کرنا چاہیے یا کچھ کیا. اور سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ انہی لوگوں کے لیے حکم تھا کہ آواز بلند نہ کرو اور چٹاخ پٹاخ نہ بولا کرو. ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, شاید میں کوئی چیز نہیں ہے, یا ہے کچھ؟ کیونکہ آیتوں کا بعض دفعہ شان نزول بھی ہوتا ہے, وہ کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایک جنرل اپلیکیشن کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص سچویشن, دوسری تیسری چوتھی پہ وہ اپلائی کرتی ہے. یہی قرآن فہمی کی بنیاد ہے کہ وہ صرف ان کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی ہے. اور یہ بہت سی آیتیں ہیں کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ انہی کے لیے ہے تو پھر تو قرآن تقریباً ختم ہو گیا. مثلا شرک ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو غیر اللہ کی بات ہے وہ تو صرف انہی بتوں کے لیے تھی, اب کوئی نہیں, ختم ہوئی. تو گویا کہ اب کوئی شرک نہیں کر سکتا, اب شرک نہیں ہوتا. وہ جو اللہ اور غیر اللہ کی بات ہوئی تھی وہ تو مانا جاہلیت کے بتوں کی تھی, ان کی تو کہیں پوجا اب نہیں ہوتی. تو قصہ ختم, اب کوئی مشرک نہیں ہوگا. یا شرک کوئی بڑی خوفناک چیز ہے جس کے جگہ جگہ پائے جانے کا خطرہ ہے, اور وہ ساری آیتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس لیے صرف پس منظر کو بیان کرنا, فہم میں ایک آسانی تو پیدا ہوتی ہے لیکن وہ جنرلائزیشن بھی تو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہ اب کیا ہوگی اس ادب کی صورت, اس کے مختلف پہلوؤں سے مفسرین نے, علماء نے بحث کی ہے. کوئی کہتا ہے حدیث کا درس ہو رہا ہو, کوئی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضری ہو, وغیرہ وغیرہ. جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو رہا ہو, مختلف پہلو ہیں. اس میں حد سے بڑھنے کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں, مبالغے کے بھی ہو سکتے ہیں, ضروری بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک طویل بحث ہے, لیکن یقیناً ہم اس سے بری نہیں ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نہ ہوں, سب مسلمانوں کے لیے. اور ایک کمال یعنی کا درجہ ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ جو لکھا ہے رسالہ, حضور سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اس میں درجہ بدرجہ تعلق, ایمان لانا, پھر اطاعت کرنا, اتباع کرنا, پھر آپ سے محبت کرنا, اور حد سے زیادہ احترام کرنا. تو بلکہ محبت بھی بعد میں آتی ہے, یا محبت ہوگی تو احترام ہوگا. اور ہم ایک محبت ہی کا راگ گاتے ہیں, چاہے نافرمانیاں کرتے پھرتے ہو, بس محبت کافی ہے. تو وہ غزلیں ہی پڑھتے پھرتے ہیں حضور کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اعمال کو, لیکن یقیناً یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں. اور ادب کا تقاضا حضور کے بارے میں مسلمان سے ہے. فرضی چیزیں بنا لیں کہ جی جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, آ گئے جی حضور آ گئے, سب کھڑے ہو جاؤ. یہ اس کی سند کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ کہتے ہو کہ جی فرض کیجئے کہ حضور آئے ہیں تو ہم یوں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ دیتوں کو بہتر جانتا ہے, ظاہراً تو بیدعتی ہے, ہم تو اسے بیدعتی کہیں گے, اس کی کوئی سند تو نہیں. اب وہ کس لیے کرتا ہے اصل عمل, وہ تو آدمی کی نیت ہوتی. بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں کسی کو آتے دیکھا, ان کو لوگ بہت ملنے آ رہے تھے کہ بڑے نیک آدمی ہیں. صوفیاء کے بارے میں حضرت علی حجویری جنہیں داتا صاحب کہا جاتا ہے, ان کی کتابوں میں بھی ایسے واقعات, لوگوں کو آتے دیکھا رمضان شریف تھا, روٹی کھانے بیٹھ گئے. کہو اے مولوی اس کے پاس چلے ہو, ولی سمجھ کے ماہ رمضان میں روٹی کھا رہا ہے, چلے گئے. کسی نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا اسی لیے کھایا تھا کہ یہ آ کے میرے پاؤں نے چومنے شروع کر دے, اب تو نہیں آئیں گے نا میرے پاس, میں روزے رکھ لوں گا اور وہ کفارہ کر دوں گا, لیکن اس مصیبت سے تو میری جان چھوٹی نا کہ یہ آ کے میرے پاؤں کے بوسے لینے لگتے. تو بعض دفعہ یوں بھی لوگ کرتے ہیں, تو عمل کی نیت جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے. یہاں تک ایک بات, حضور کا ادب احترام کا ایک پہلو آیا. اور یہ آیتیں جو ہیں سورت کی, یہ تقریباً سن 9 ہجری میں نازل ہوئی, 8 یا 9 میں, بہت لیٹ. بنو تمیم کا جب وفد آیا ہے, سن 9 ہے عام الوفود, اس وقت یہ کہیں آیتیں نازل ہوئی ہیں, کیونکہ آگے وہ بنو تمیم کے وفد کا بھی ایک ریفرنس ہے اس میں. تو گویا کہ مسلمانوں کے جو ایک تعمیر سیرت ہو رہی تھی بحیثیت مسلمان کے, وہ ایمان اور اطاعت اور اتباع اور ان مدارج سے گزر کر اب انتہائی احترام والے جو پہلو تھا, فنیشنگ ٹچ مسلمان کے ایمان کو جو دیا جا رہا تھا, اس میں یہ بات آتی ہے. ہر ایک کے اپنے مرحلے ہیں. آگے پھر آتا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون. اس یہ آیت اور اس سے اگلی میں اسی بنو تمیم کے وفد کا پس منظر, اس کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے. لفظی ترجمہ تو ہے بے شک وہ لوگ جو کہ, ان الذین یونادونا کا تجھ کو با آواز بلند پکارتے ہیں. نادا یونادی آپ نے پڑھا ہے, نون دال واؤ مادہ, ندا یندو, اور پھر باب مفاعلہ میں آئے گا نادا و یونادے وہ, جو کہ پڑھا جائے گا نادا یونادی ندا ان و مناداتن. تو یونادونا کا اصل میں ہے یونادے وونا کا, اپنے مادے کے اعتبار سے تو یہی ہوگا نا, یونادے وونا, پھر واو گر جائے گی جو واو جمع سے پہلی ہے. اب وہ واو گرنے کے بعد دال کی زیر بچتی ہے, یہ زیر پیش میں بدل جائے گی, پیش پیش رہتا ہے اس واو یہ جی کے اڑنے سے, جو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں واو جمع سے پہلے والا جو واو یہ جو کہ ناقص مادے کا ہی ہوگا واوی یا جائی کا, وہ گر جاتا ہے. تو پھر اس واو جمع سے پہلے وہ گرنے کے بعد اب عین کلمہ رہ جائے گا, عین کلمہ کی اگر زبر ہے تو زبر رہے گی, پیش ہے تو پیش رہے گا, ہاں زیر ہے تو پیش ہو جائے گا, یہاں دیونا دونا کا ہو جاتا ہے. وہ تجھ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات, حجروں سے پرے. ورا پہلے پڑھ چکے ہیں, واو رے یہ مادہ سے, ورا یری اس کے معنی چھپنا بھی ہوتا ہے, وارا یواری چھپانا. تو ورا ورا یون تھا اصل میں, واو رے یہ مادہ ہے اور یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ورا پرے, ورا کے معنی یہ مثلا ورا الجدار عربی میں عام طور پر بولا جاتا ہے, دیوار سے پرے جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ورا الجدار, اور کبھی کبھی عربی میں کہتے ہیں کہ دیوار سے, ادھر اردو میں اسے پرے اور ورے سے ظاہر کرتے ہیں, دیوار کے پرے دیوار سے ورے, بعض دفعہ یہ عربی میں دونوں معنوں میں آتا ہے. بہرحال پرے کا معنی تو عام ہے وراء الحجرات, اسی لیے انہوں نے دیوار کے پیچھے سے کیا ہے یعنی دیوار کے پرے سے. الحجرات, حجرات کا معنی دیوار نہیں ہے جو یہاں ترجمہ کیا گیا ہے, یہ حجرت ان کی جمع ہے, حجر یا حجروں کے لفظی میں نے تو روک دینا, حجر میں نے عقل بھی ہوتا ہے, مصدر ہے کسی کو روک دینا. حجر عدالت جو سٹے آرڈر جاری کرتے ہیں اس کو بھی حجر کہتے ہیں عربی میں, روک دیتے ہیں کسی کام کے کرنے سے, عقل کو بھی کہتے ہیں لذی حجرن, عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو حجرتن ایک چھوٹے سے کمرے کو کہا جاتا ہے, اتنا ہی ہے کہ دوسروں سے پردہ بناتا ہے, ان کی نظر کو روکتا ہے شاید اس لیے, اس حجرت ان کی جمع ہے حجرات, کمرہ. حجرہ ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے بلکہ. تو یہ حجروں سے پرے, یہ حجرے کیا ہے, یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. الحجرات یہ مدینہ کی پریزیڈنسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا تھی, مسجد نبوی جو تھی اس کے مغرب میں کچھ کمرے تھے دیوار مغربی کے ساتھ اور کچھ مشرق کی طرف, آپ کی بیویوں کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, یہ ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے, اس کونے پر غالباً حضرت عائشہ کا کمرہ تھا, ادھر حضرت حفصہ کا تھا, اور اس طرح سے یعنی مسجد نبوی کی مغربی دیوار اور مشرقی دیوار, یہ مغربی تو نہیں جنوبی اور مشرقی کہنی چاہیے کیونکہ وہاں قبلہ جنوب کی طرف ہے نا, مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, ادھر قبلہ ہے تو وہ جنوبی طرف ہے قبلہ, تو جنوبی اور مشرقی, ادھر تو مغرب ہے ادھر شمال ہے. اس کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات کے کمرے تھے, پھر بعد میں جب مسجد میں توسیع ہوئی تو وہ سارے کمرے مسجد کے اندر ہی شامل کر لیے گئے, سوائے اس کمرے کے جو حضرت عائشہ کا کمرہ تھا کہ اس میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین ہوئی تھی, وہیں آپ کی قبر تھی, پھر بعد میں ابو بکر اور عمر کی قبریں بھی وہیں بنی. وہاں قبر کی وجہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے, صحابہ نے اسی لیے فیصلہ کیا تھا. تو وہ اب جو روضہ مبارک ہے وہ اس کمرہ اور اس کمرے سے ویسے باہر کا کچھ حصہ بھی بہت سا شامل, تقریباً دگنا ساتھ اور شامل ہو گیا, بلکہ اس کمرے کے ادھر حضرت عائشہ کا گھر تھا اور حضرت علی کا, وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے. تو اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ وہ ساری جگہ بھی اس کمرے سے دگنی بھی نہیں ہوگی یا دگنی ہو شاید, وہ دو گھر تھے ایک طرح کے. तो वो कमरे जो थे बीवियों के उनको कहा जाता था हुजरात, हुजरे यानी हुजूर के रिहायशी कमरे कह लीजिए जिसमें आपकी बीवियां रहती थी। तो उन हुजरों से परे का मायना है आपके रिहायशी मकान से बाहर, तो साथ साथ तो थे ही, तो वहां से बाहर से पुकारते, इसीलिए इन्होंने कहा है दीवार के पीछे से, यानी उस रिहायशी कमरे का कोई आगे शायद पर्दा भी हो, छोटी सी दीवार बनी हुई हो, वो भी उसमें शामिल कर ले, वरना एक दो चार पाइयों के कमरे थे, इससे ज्यादा के नहीं होते थे। तो उससे परे जो पुकारते हैं अक्सर हम ला या अकेलून, उनकी अक्सरियत बेअकल लोगों की है, अक्सर हम मुब्तदा उनमें से अक्सर, वैसे अक्सर मुब्तदा होके आया है मुदा मुदाफिले होके, अक्सर हम उनमें उनके अक्सर यानी उनमें से अक्सर, ला या अकेलून अकल या अकेलो के माना अकल से काम लेना भी होता है, बांधना भी होता है रस्सी वगैरह से ऊंट को, और माना भी है खून का बदला लेना, और ये भी होता है अकेला, अपने पिछले दिनों अगर बहस में पड़ा हो, वो जब किसासदियत की बहस चली थी और ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी और कहा था जी अकेला पे डालना चाहिए जुर्माना, अकेला से मुराद वो ग्रुप या फैमिली या इदारा या शख्स होता है जो किसी की तरफ से खून कत्ल का खून बहा दे और उसकी जान छुड़ाए या कुछ, वो दियत और किसास में आता है। तो एक मायना अकल का कि अकल भी बांधती है रोकती है बहुत सी बुरी चीज़ों से ख़राब चीज़ों से, इसलिए अकल का लफ्ज़ इससे निकला है। तो ला या अकेलून अकल से काम नहीं लेते, बिल्कुल अकल का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। अक्सर हम ला या अकेलून, वो अक्सर अकल नहीं रखते, इन्होंने यूं तर्जमा किया है, अक्सर अकल यानी ज़्यादातर या उनकी अक्सरियत अकल नहीं रखती, यूं तर्जमा कर लें अकल से काम नहीं लेते। ये बात और अगली आयत भी, अगली को पढ़ लेते हैं फिर हम बात करेंगे। वलाउ अन्नहुम सबरु, वलाउ और अगर, कहीं कहीं वलाउ का तर्जमा अगरचे भी हो जाता है इबारत में, लेकिन यहां शुरू में नहीं, वलाउ अगर आता है तो किसी जुमले के बाद अचानक आएगा ना दरमियान में, तो फिर वलाउ का तर्जमा अगरचे भी होता है, वरना तो वाउ मैंने है और लाउ मैंने अगर, और अगर यहां हुई मैंने लाओ का, और अगर अन्नहुम वो लोग, बेशक वो लोग, वलो अन्ना इकट्ठा बना है, और अगर तो वो लोग सबरु सबर से काम लेते, अन्ना अन्ना अफ वो मुशब्बब फेल हुम उसका इस्म, सबरु फेल बा फाइल, ये जुमला बना अन्नहुम की खबर, अगर वो सबर करते सबर से काम लेते, और सबर का मायना है अपने ऊपर काबू पाना, अपने हवास पर, अपने ख्यालात पर, अपने आज़ा पर, किसी मुश्किल में परेशानी में वेट करना, क्यों में खड़ा होना भी एक सबरी होता है, और हमारी भी कौम इसीलिए बेसब्री सबसे बड़ी है कि वो क्यों में तो खड़ा होना ही बेइज्जती समझते हैं या मुसीबत समझते हैं। तो अगर वो सबर से काम लेते, हत्ता तखरुज इलैहिम, यहां तक के तू निकलता उनकी तरफ, हत्ता यहां तक के, हम हत्ता का तर्जमा जब तक के और यहां तक के कर चुके हैं, और उर्दू में एक तर्जमे के साथ फिर मनफी फिक्रा लगाना पड़ता है, यहां तक के करें तो मनफी नहीं लगाना पड़ता, तखरुज हत्ता की वजह से मंसूब है, तू निकले इलैहिम उनकी तरफ, तखरुज तक बात खत्म हो जाती थी, यहां तक के तू निकले, इलेहिम से मालूम हुआ उनकी तरफ निकले यानी उनको मिलने के लिए आप बाहर तशरीफ लाए, लकाना खैर अल्लाहुम तो होता, ला वो है जो लौकी शर्त के जवाब पे आता है, ला तो जरूर, काना ये ला का फर्क किया कीजिए कि ये इन्ना का है और वो फलां, ये यहां अन्ना हम पर नहीं है बल्कि लव के जवाब में लाम आया है, लकाना तो अलबत्ता होता यानी हाजल अम्र ये सब्र करना, काना का फाइल तो उसी की तरफ है, फाइल तो नहीं कहते, काना का इस्म कहते हैं उसे, हुआ खैर अल्लाहुम खैर खबर है नसब में है, वो बात होती ज्यादा अच्छी सबसे अच्छी, क्योंकि खैर का तर्जमा यही होता है, लहुम उनके लिए ज्यादा अच्छी होती उनके लिए, वल्लाहु गफूर गफूर और रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। ये दो आयतें हैं जिसमें बनी तमीम के पस मंजर में वफद का طرف اشارہ ہے. بنو تمیم بہادر اور بڑی کھردری قسم کا قبیلہ تھا, ادھر عراق کے بارڈر کی طرف رہتے تھے. تو ان کا وفد سن 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میرے خیال میں 72 کے قریب وفدوں کا ذکر ابن سعد نے کیا شاید. بے شمار قبائل پھر آ رہے کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور مدینے میں آ کے اعلان کر رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. دراصل عرب کے قبائل دیکھ یہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے اس تسل میں غالب کون آتا ہے. وہ یہی سمجھتے تھے یا تو اس وجہ سے کہ جو خانہ کعبہ پہ غالب آ گیا بس پھر اللہ اس کے ساتھ ہے, یوں سمجھ لے تو, یا یہ کہ جو حکومت مرکزی مقام پہ قابو ہو گئی پھر اسی کے ماتحت ہی رہنا. تو جب تک تو وہ چیز جاری تھی, وہ بھی کوئی ان کے ساتھ تھا کوئی آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے. لیکن جو ہی 7-8 میں مکہ فتح ہوا تو قطاریں لگ گئی, ان قبائل کے آدمی بھیجنے شروع کر. بعض دفعہ ان کے اتنے وفد بھی آئے ہیں کہ 200-300 آدمی آئے. اور وہ سال مدینہ میں بڑا ایک ہنگامہ رہا تھا, اور 30-40-15-20 آدمی آنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ان سب کی مہمانداری ہوتی تھی, ان کو ٹھہرایا جاتا تھا, اور ایک طرح کے جو اس زمانے کے آداب کے لحاظ سے پھر ان کو چلتے ہوئے ان کو کوئی لیٹر آف اتھارٹی دی جاتی تھی ان کے افسر کو. بعض دفعہ ان کو انعام بھی دیا جاتا تھا کہ جیسے بڑے آدمی کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحفہ مل جائے ہر ایک کو. تو وہ وفد آئے تھے, ان میں سے ایک یہ بنی تمیم کا وفد تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس, ان شرطیہ ہے, جا چونکہ فعل ماضی ہے جا یجیو سے, اس لیے ان میں کوئی یعنی جا میں جزم کا اثر کوئی نہیں, ماضی میں کوئی نہیں اثر ہوتا. ویسے وہ نحوی کہیں گے کہ جو محلن وہاں مجزوم ہے فعل, حالانکہ کوئی بات نہیں لیکن صرف ان کی وجہ سے بعض وہ یوں ہی ٹیکنیکل باتیں کر جاتے ہیں. اگر آئے تمہارے پاس اور فائل ہے جا کا فاسقن, کوئی فاسق. جا یجی تو غالباً پہلے آ چکا ہے, جیم یہ حمزہ مادہ سے ماضی مضارع اس کا جو ہے آنا کے معنی میں. فاسقن کا مادہ فے سین قاف ہے, اور فسا کا یف سوکو فسقن کا بنیادی معنی ہے اپنی جگہ سے یا کسی دائرے سے باہر نکل جانا. زیادہ تر یہ کھجور کا اوپر سے وہ چھلکا نکل جائے اتر آئے اور نیچے سے وہ باہر نکل آئے, اس کا جو گودا سا ہوتا ہے اٹھلی نہیں, تو اس کے لیے یہ بنیادی طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر خاص طور پر یہ نافرمان کے بارے میں آتا ہے, یعنی باہر نکلنا کا معنی تھا بنیادی, پھر دائرہ اطاعت سے نکل جانا. ان معنوں میں پھر یہ اسم فاعل ہے فاسق. فسوق بھی اس کا ناؤن ہے جو اسی صورت میں آگے آ رہا ہے, اور فسق بھی ہوتا ہے. فسق اور فسوق دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں, جو مصدر بھی ہیں اور اسم بھی ہیں. جیسے کہیں نافرمانی کرنا, نافرمانی, اس طرح سے. تو فاسق نافرمان کے معنوں میں آتا ہے, انہوں نے گناہگار کیا ہے. فاسق کا لفظ اصل تو ہے اطاعت سے باہر نکلنا. اب اطاعت سے باہر نکلنا تھوڑے درجے میں بھی ہو سکتا ہے اور بہت انتہا میں بھی ہو سکتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ فاسق عام گناہگار جو غیر محتاط زندگی بسر کرتا ہو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے, اور کہیں کہیں بالکل کو مومن کے مقابلے پر کافر کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں ام الذین آمنوا, اور پھر آگے آیا ام الذین فسقوا, یعنی آمنوا اور فسقوا کا مقابلہ کیا ہے جو کہ کفر کی طرح سے ہے. تو بہرحال نافرمانی کی کئی صورتیں اور کئی مراحل ہو سکتے ہیں. یہاں ترجمہ گناہگار اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا, اور اسے آپ فاسق کہہ سکتے ہیں, برے کام کرتا ہے, کس حد تک کرتا ہے وہ الگ بات ہے. تو اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار آئے, یعنی کوئی بہت متقی آدمی نہ ہو, قابل اعتبار نہ ہو, اور اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شاید جھوٹ بھی بول لے, بنبأ اب جا آپ بے کا معنی پھر بنتا ہے لانا. جا آپ لفظی معنی تو ہے آئے فلاں چیز کے ساتھ, نبا کے ساتھ. پھر جا آبے یا اتا بے کا معنی بنتا ہے لانا. لائے تمہارے پاس اگر کوئی گناہگار آدمی, نبا ان, نبا ان خبر, اہم خبر کو کہتے ہیں, نون بے حمزہ مادہ پہ پہلے بات ہو چکی ہے. اگر کوئی گناہگار آدمی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے, بعض دفعہ صرف ترجمہ کرتے ہیں کوئی خبر لے کر آئے, فتبینو, ترجمہ انہوں نے کیا, تو تحقیق کر لو. اصل معنی تبینہ کا بے یہ نون مادہ بانا یبینو کا معنی جدا ہونا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی واضح ہونا واضح کرنا بھی ہوتا ہے مجرد میں. پھر اس سے ابانا یبین واضح کرنا, بینا یبین واضح کرنا. اور تبین یا تبینوں کے اصل معنی تو ہوتے ہیں واضح ہو جانا, یعنی یہ فعل لازم ہے. ممکن ہے متعدی بھی استعمال ہوتا ہو, باب تفاعل میں کبھی کبھی متعدی آ جاتے ہیں, جیسے تقبل کہ میں نے قبول ہونا نہیں ہوتا بلکہ قبول کرنا ہوتا ہے. ربنا و تقبل منا, اے اللہ پروردگار قبول فرما. تبینہ کہ میں نے واضح ہو جانا تو ضرور ہوتے ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے قد تبینہ رشد من الغی, واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے, تبینہ واضح ہو گیا. حتی یتبینہ لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ واضح ہو جائے وہ کالا تاگا اور سفید تاگا جو فجر کے بارے میں روزوں کے آیت کے سلسلے میں آیا ہے. تو تبینہ یتبینہ کے مانا تو ہے واضح ہو جانا. اب یہاں فتبینو لفظی ترجمہ تو بنتا ہے تم واضح ہو جاؤ. یا تو یہ ہے کہ تبینا فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہو واضح کرنا کے معنوں میں, میرے ذہن میں تو نہیں ہے ویسے یہ. اور تبینو واضح ہو جاؤ یعنی اپنے آپ میں تم واضح بات کر لو, تم کلیئر ہو جاؤ اس معاملے میں, اور مراد ہے تمہارا ذہن کلیئر ہو جائے اس پہ تحقیق کر لو. تو اس لیے تبینو کا ترجمہ اصل کیا ہے تحقیق کر لو, حالانکہ تبینو کا معنی ہے تمہارے دماغ میں بات واضح ہو جائے, یعنی کوئی پیچیدگی کوئی شک یا شبہ وہ نہ رہے. ان معنوں میں تبینو آیا ہے کہ تم واضح ہو جاؤ, یعنی تمہارا دماغ اس بارے میں واضح ہو جائے اور صحیح لائن تمہارے, اس کا مطلب ہے سوچ لو. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا تحقیق کر لو, ورنہ تبین کا معنی تحقیق کرنا نہیں ہوتا, یہ محاوراتی ترجمہ ہے تحقیق کر لو. یہ نہیں کہا کہ ریجیکٹ کر دو کہ چونکہ گناہگار ہے کرنے والا, اور نہ ہی اندھا دھند قبول کر لو. تحقیق کے مرحلے میں پہنچ جائے, کوئی وضاحت ہو جائے اس کی, تو تمہارے سامنے وضاحت ہو جائے پھر کرو, اور اگلا عمل یا رد عمل اس کے بعد ہونا چاہیے. ان تصیبو, کہیں ایسا نہ ہو کہ, یہ ان اسی طرح سے ہے جیسے آیا تھا ان تحبط اعمالکم, یہ اس ان کے بعد ایک لا مقدر سمجھا جاتا ہے, عربوں کا عام استعمال ہے اور قرآن کریم میں بھی بہت جگہ آیا ہے. کہ تصیبو, تم جا لگو, اصل ترجمہ تو یوں ہے لیکن اس لا مقدر کی وجہ سے ہوگا کہ کہیں تم نہ جا لگو. کہیں تصیبو جو ہے یہ اصاب یصیبو سے فعل ہے, سواد واو بے باب افعال میں جائے, اصاب یصیبو مصدر کیا ہوگا, اصابتن. بھائی یہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگانا تو بڑی بیماری ہے. اصاب یصیبو اصابتن, اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر جا لگنا, تیر جا لگے, کسی نے تیر چلایا تو کہیں گے بھائی اصابہ, یعنی خطا کے مقابلے کا لفظ ہے, ٹھیک اس نشانے پر جا لگا. رائے اور فکر میں کہتے ہیں کہ وہ اصابہ فی رائے, یہی اس نے اپنی رائے میں ٹھیک نشانے پر لگا, یعنی بالکل صحیح اور درست رائے دی. تو اس طرح سے اصابت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹھیک نشانے پر جا لگنا. اسی سے ہم نے پہلے بیان ہو چکا ہے لفظ مصیبت کے بارے میں, کہ مصیبت کے لفظی میں نے بھی ہے نشانے پر جا لگنے والی, ہے اسم فاعل ہے اصاب یصیبو سے مونس. تو پھر وہ مصیبت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, گویا کہ عربوں کے نزدیک وہ ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے آدمی کو آ لگی ہے قدرت کی طرف سے, قضاء و قدر کی طرف سے. اس لیے اسے مصیبت کہتے ہیں. آ لگنے والی شے کوئی, یہاں تصیبو کہ تم جا لگو, تم نشانہ بنا لو, یوں کر لو ترجمہ, قومن کسی قوم کو, کہ تم نشانہ بنا لو کسی قوم کو. اصل معنی ہے تم جا لگو ٹھیک نشانے کی طرح کسی قوم پر. قوم کے میں نے لوگ کر لے, عربی میں بنیادی طور پر 3 سے 10 مردوں تک یہ لفظ بولا جاتا ہے, زیادہ پہ بھی بول لیا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہیں کا ترجمہ, اسی لیے انہوں نے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا لگو کچھ لوگوں کو یا بعض لوگوں کو, کسی قوم پر قوم کے ساتھ ترجمہ کیا, لیکن اردو میں قوم کی اور سینس ہے, عربی میں وہ نہیں ہے, وہ لوگ والی بات بہتر ہے. بے جہالت نادانی کی وجہ سے, بے سببیہ ہے کہ سبب سے, کی وجہ سے, کے ذریعے سے. جہالت جاہل یا جہالو کا ایک مصدر ہے یا اسم سمجھ لے, کیونکہ جہالت کا اگر مصدر, فرق اتنا ہی پڑتا ہے کہ جہالت کا اگر مصدر کہیں تو معنی ہوگا نا واقف ہونا, اگر کہیں اسم ہے تو معنی ہوگا نا واقفیت. اسم اور مصدر میں ہوتا, مصدر بھی اسم ہے لیکن وہ ذرا ایک فعل والی ایک سینس اس میں ہوتی ہے, اگرچہ ٹائم سینس نہیں ہوتی, اسے فعل نہیں کہہ سکتے. تو جہالت جہل ہم مانا ہی ہیں. تو جہالت عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے, اردو میں ویسے یہ لمبی تے کے ساتھ لفظ رائج ہے. تو جہالت اور نادانی کی بنا پر کچھ لوگوں کو تم جا لگو, یعنی ان کو نقصان پہنچا بیٹھو. معنی جا لگنے کا یہی ہے یہاں, کہ ان کو تم نقصان پہنچا بیٹھو اس خبر کی بنا پر, اور اصل حقیقت کا تمہیں پتہ نہ ہو, تو نادانی کی بنا پر تم کہیں ان کو نقصان پہنچا بیٹھو. فتصبحوا, پھر اس کی وجہ سے ہو جاؤ تم. فتصبحوا, اصبح یصبح اصباحاً, صاد بے خے مادہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت آنا. اصل تو اصبح صبح کے وقت آیا, یا یہ معنی صبح کے وقت وہ یوں ہو گیا, اس کی کوئی حالت بدل گئی. صبح کو اٹھا تو غریب تھا, صبح کو اٹھا تو لٹا ہوا تھا, صبح کو اٹھا تو اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے. یعنی صبح کے وقت کسی حالت میں داخل ہونا. یہ اپنے افعال ناقصہ میں پڑا ہے, امسا اور اصبح, شام کو ہو گیا, صبح کو ہو گیا. یہ مطلقاً پھر بمعنی ہو گیا ہی استعمال ہوتے ہیں, اور شاید صبح شام سے محاورے کا تعلق یہ ہے کہ عرب رات کو سوتے تھے, کسی نے حملہ کر دیا, صبح کو جناب سارے جانور بھی لوٹ کے لے گئے, کہ آدمی بھی مارے گئے اور تباہ ہوئے, جیسے اچانک کوئی واردات ہو جائے. تو اس کی صبح اس حالت میں ہوئی, کبھی شام کو یہ ہو جاتا تھا, وہ زندگی ایسی تھی. تو اس لیے اصبح یا امسا, وہ صبح کو یوں ہو گیا, شام کو یوں ہو گیا, پھر وہ مطلقاً ہی بیکیم کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. کانا ہی کے معنی میں سمجھ لیجئے, بس فرق یہ ہے کہ اس میں وقت کا معنی ہے, لیکن ہمیشہ وقت کا معنی نہیں ہوتا کہ صبح کو ہو جائے. تو یہ فعل ناقص ہے, اس کی ایک جو فعل ہوتا ہے فعل کا, اس کو پھر فعل ناقص میں اسم کہتے ہیں, اور ایک خبر ہوتی ہے نصب میں. اب یہ جو آیا ہے فتصبحوا, اصبح یصبح سے فعل مضارع, یہ اس ہو کے بعد ایک نون گر گیا ہے, اور چونکہ واو جمع ہے اس کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے. یہ نون کیوں گرا ہے؟ یا ہوگی جزم یا ہوگی نصب, دو ہی وجہ میں نون گرتا ہے. اب سوچئے کہ یہاں جزم ہے یا نصب ہے. میرے خیال میں آپ کو قاعدہ یاد نہیں رہا, نہیں کے جواب میں یہ اس طرح سے آئے تو فے سببیہ ہوتی ہے اور وہ نصب دیتی ہے. فا سببیہ کے اسباب آپ نے پڑھے ہیں, شرط کے بعد آئے, استفام کے بعد آئے, نہیں کے بعد آئے. اس فا کا معنی ہوتا ہے کی وجہ سے, اور وہ مضارع کو نصب دیتی ہے. تو یہ فتصبحوا کا جو نون گرا, یہ نصب کی وجہ سے گرا. ویسے اگر جزم ہوتی تو جزم میں بھی نون ہی گرتا, کہ اس کی وجہ سے تم ہو جاؤ. تصبحوا میں انتم ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم موجود ہے. علامہ فعلتم نادمین, اصل عبارت ہے فتصبحوا نادمین علامہ فعلتم. نادمین اس کی خبر ہے, نصب میں آئی ہے, نادما یندمو یا نادما یندمو پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، ندامت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے اسم فاعل ہوگا نادمن، نادم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بڑا نادم ہوا، تو اس نادم اسم فاعل شرمندگی اٹھانے والا پشیمان ہونے والا کی جمع ہے نادمون نادمین، یہ آئی نصب کیونکہ اصبح کا کی خبر ہے، ہو جاؤ تم شرمندگی اٹھانے والے، انہوں نے کیا پچھتانے لگو، یہ لگو وہ اصبح کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے اور فعل سے ترجمہ کر دیا، لفظی ترجمہ تو کہ تم ہو جاؤ پچھتانے والے، پچھتانا، پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا ایک ہی بات ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے کہ پھر تم پچھتانے لگو، یہ محاورے کی بات ہے، ورنہ اصل ترجمہ تھا کہ کہیں تم پھر اس کی وجہ سے پشیمان ہونے والے نہ ہو جاؤ. الا ما فعلتم ندم الا فلاں، فلاں بات پر ندامت ہوئی اس کو، تو وہ یہ ہے الا ما فعلتم، اس چیز پر نادم ہو جاؤ، الا ما اس چیز پر جو کہ، ما موصولہ ہے، فعلتم تم نے کیا، اصل میں ہے الا ما فعلتم ہو، ما کی ضمیر عائد یوں آئے گی، وہ چیز جو تم نے کی اس پر تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے. اور اگر ما کو مصدریہ مانے تو پھر مصدر بھی ہو جاتا ہے الا فعلکم، کیونکہ فعل یا فعلوں کا مصدر فعل، تو یوں بھی عبارت ہو سکتے ہیں فتصبحوا نادمین الا فعلکم، یا تصبحوا الا فنادمین الا، یعنی الا الذی فعلتم، ان معنوں میں الذی کے معنوں میں بھی ہے، تو اپنے کیے پر تمہیں ندامت نہ، انہوں نے کیا ہے اپنے کیے پر. دیکھیے ترجمے کو سوچا کریں، یہ ایک ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ کیے کس کیوں کیا ہے، یوں کیوں نہیں کیا اس پر جو تم نے کیا، یہ مصدر سے ترجمہ کر لیا ہے، یعنی ماں کو مصدریہ سمجھ کے ترجمہ کیا ہے کہ اپنے کیے پر ناداں ہو جاؤ، یعنی الا فعلکم، ترجمہ اس طرح کر لے کیونکہ نہ بھی گنجائش موجود ہے، تو ترجمے میں یہ آپ یہ دیکھا کریں کہ دیکھیے ترجمے میں اس نے کس ترکیب کو سامنے رکھا ہے. اب یہ ماں موصولہ کے ساتھ نہیں ترجمہ کیا، ماں مصدریہ کے ساتھ ترجمہ انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے کسی نے ترجمہ ماں موصولہ کے ساتھ کیا ہو کہ تم نادم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا، موصولہ کے ساتھ تو یوں ہوگا، تو اپنے کیے پر لگو پچھتانے. اب یہ لگو پچھتانے، ایک تو لگو پہلے آیا ہے، بڑا اردو محاورے کے مطابق ہے، اور پھر پچھتانے لگو نہیں، لگو پچھتانے، تو پچھتانے لگ جانا وہی حال کی بات ہے، خبر کی بات ہے. یہ اس کے بارے میں ایک پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے جو ضروری نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اصل تو ہے نبع فاسق پر ہی کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، کوئی خبر آئی اس نے تم تحقیق کے بغیر ہی اس کو، جی وہ تمہارا کان کوا لے جا رہا ہے اور کوے کے پیچھے ہی دوڑ پڑے، کان کو دیکھے ہی نہیں کہ ہے یا نہیں اپنی جگہ پر، اس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور ہمارے زمانے میں سب سے بڑی اگر کوئی نبع فاسق ہے تو یہ اخباروں کی خبریں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کسی کے خلاف کیچڑ اچھال دے پھر بعد میں کچھ ہو جائے. سب سے بڑی نبع فاسق کی مثال یہ ہے. تو اس خبر میں کسی کے متعلق کوئی بات سنی اور نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان جو ہے اصاب تصیب کہ آپ نے اس کی ایک دفعہ تو بے عزتی کر دی اخبار میں خبر چھاپ کے، یہ بھی کوئی تھوڑا نقصان تو نہیں ہوتا، تو ضروری نہیں کہ اس کو قتل ہی کر بیٹھے اور پھر بعد میں پچھتائیں. نقصان کی تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مالی، عزت کا، جسمانی، معاشرتی، معاشی، بیشوں قسم کے نقصان ہوتا ہے. تو سیبو کا لفظ سب کو کور کرتا ہے کہ تم اس کو نشانہ بنا بیٹھو اس خبر کے بنا پر اور پھر بعد میں پچھتاؤ گے ہو ہم سے غلطی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا ادھر مغرب کی طرف، یعنی ساحل سمندر کی طرف کسی علاقے میں کوئی قبیلہ تھا، تو شاید زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا یا عامل بنا کے بھیجا تھا. ان لوگوں کی جن کی طرف یہ گئے تھے، اس آدمی کی کوئی زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی، کوئی جھگڑے ہوتے تھے عربوں کے. جب وہ آدمی نکلے استقبال کے لیے، بہت سے آدمی نکلے کہ بھئی آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آدمی، تو جیسے نئے افسر کا استقبال ہوتا ہے، اس کو اپنی وہ بات یاد آئی کہ یہ تو کہیں مجھے مارنے نہ نکلے ہوں, کوئی وہ جو زمانہ جاہلیت کی بات تھی, یہ تو ان میں گیا ہی نہیں. واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کر دی کہ جی میں تو گیا, انہوں نے تو مجھ پر حملہ کر دیا تھا, مجھے مارنے دوڑے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچارے تو استقبال کرنے آئے تھے اور ان کے اپنے من میں چور تھا, اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا. بہرحال یہ پس منظر صرف مضمون کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, اور ایسی صورتحال کہیں پیدا ہو سکتی ہے, کئی جگہ پیدا ہو سکتی ہے. حکم تو جنرل ہے کہ محض کسی کی غلط نہیں بلا تحقیق خبر کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر دینا کہ اس کو نقصان پہنچ جائے کسی صورت میں بھی, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ الگ پچھتائیں گے, نقصان اس کو ہو جائے گا, اس سے ہو سکتا ہے کوئی دشمنیاں قائم ہو جائیں. یہ صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے کہ آپس کی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں میں اور مسلمان معاشرے میں. چنانچہ وہ خرابی دشمنی والی پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ان کا اس میں ذکر ہے کہ ان سے اجتناب کرو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بس اپنی مرضی کی افواہ سنی اور اپنے دل نے کہا یہ ٹھیک ہوگی, بے نظیر ہی ٹھیک کہتی ہے, میاں نواز شریف ہی ٹھیک کہتے ہیں, خبر کی تحقیق نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس نے بکواس کی ہے, کوئی پرواہ نہیں, صرف اپنا ایک بایس ہے, اس کے ماتحت سمجھتے ہیں ہاں جی یہی ٹھیک ہوگا, یہی درست ہوگا. اس کو ذرا کان کھینچے جی, پھر دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائے, آگے بیٹھو. وہ بھائی آگے بیٹھو, تمہیں آگے بیٹھنے کے معنی نہیں آتے, ہر وقت سوئے پڑا رہتا ہے, کیا بات ہے؟ میں نے خود نہیں دیکھا یار, کیا کرتے ہو تم, تمہیں نیند کا پتہ نہیں چلتا. آگے فرمایا وَاعْلَمُوا, اور جان لو تم, واو اور اعلمو جان لو, کہ بے شک. اب یہ عالمہ کے بعد انا آیا ہے, درمیان میں الف مفتوح آتا ہے, انا نہیں آتا سوائے قال کے, قال یقولو کے ہو تو. وَاعْلَمُوا جان لو, انا یعنی اب وَاعْلَمُوا کے بعد جو انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے, یہ اصل میں وَاعْلَمُوا کا مفعول ہے, جملہ مفعول کے درجے میں آئے گا. انا اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے. ان فیکم تمہارے اندر, جار مجرور فیکم, جار مجرور رسول اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے. اس میں جو رسول اللہ نصب میں ہے وہ انا کی وجہ سے ہے. دیکھیے ایک تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے جار مجرور پہلے آئے تو مبتدا بعد میں نکرا ہو کے آتا ہے, کیا یہ وہ ہے جار مجرور پہلے آیا ہے؟ رسول اللہ مبتدا ہے نہیں ہے, کیسے ہے بے وقوف ہو. انا کے بعد جو انا کا اسم ہوتا ہے اصل میں تو وہ مبتدا ہی تو ہوتا ہے, نہیں پڑھا جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہوتا ہے, تو ہے وہ وہی مبتدا ہے, لیکن انا کی وجہ سے اب اسے مبتدا نہیں کہیں گے, اب کہیں گے انا کا اسم ہے, بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے, ٹیکنیکل سا فرق ہے, ورنہ وہ مبتدا ہی تو ہوتا ہے, وہی مبتدا مؤخر ہوا ہے. تو تمہارے درمیان ہے اللہ کا رسول. اب یہ فیکم قائم مقام خبر ہے, گویا کہ رسول اللہ موجود ان فیکم, حاضر ان فیکم وغیرہ, خبر اصل تو کچھ یوں تھی. اور فیکم کو پہلے جو لگایا ہے تو ترجمہ کچھ چاہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے تمہارے ہی درمیان ہے. بہرحال تھوڑا سا زور ہو جاتا ہے جار مجرور کے پہلے آنے سے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے منصوب وہ بعض دفعہ جار مجرور پہلے آ جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ ہی ہو. ان لہم جنات ان تجری, لہم پہلے آیا جنات ان بعد میں آیا, یہاں بھی یہی ہے. اصل میں تو تھا ان رسول اللہ فیکم, کہ بے شک اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے, اور فیکم پہ زور ہے کہ تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان معمولی شخصیت نہیں, اللہ کا رسول موجود ہے. اب یہ بات کہ اللہ کا رسول موجود ہے صحابہ کے لیے تو یقیناً تھا, اور ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم آگاہ رہو کہ تم معمولی معاشرہ نہیں ہو، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھو. اب رہ گئے ہم کہ ہمارے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے. حاضر ناظر والے کہیں گے جی ٹھیک ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو سو رہے ہیں جو جاگ رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے، ان کے لیے یہ آیت میں یہ مضمون موجود ہے. لیکن وہ مضمون قرآن اور حدیث کی بیسیوں تعلیمات سے متصادم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا کہ ایک جگہ ایک معنی لیں اور قرآن ہی کی دوسری آیتیں اس کے خلاف ہوں، تو صاف ظاہر ہے پھر اس وہ معنی سمجھنے میں کوئی غلطی ہی ہوئی ہوگی. اور یہ بات اپنی جگہ بھی درست ہے کہ صرف حضور کے زمانے کے لوگوں کو نہیں بات کہی گی، ہمارے لیے بھی تو ہے. تو سوچنے کا انداز کا فرق ہے، اب بھی ہیں موجود، آپ کی پوری تعلیمات اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں. غالباً واحد شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دین کو آج بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو پورا ریکارڈ موجود ہے، اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ اپنے زمانے میں خود سمجھاتے ہیں. بگاڑ دیا مولویوں نے یا کچھ فرقے بن گئے وہ اور بات ہے، لیکن اصل مواد یقیناً موجود ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ خود قرآن موجود ہے جو آپ لائے، اور بھی بہت کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان معنوں میں موجود ہے. اب یہ کن معنوں میں موجود ہے، کس پہلو سے موجود ہے، اس میں پھر ہر ایک اپنی مارے گا کہ میری بات کا موقع مل گیا، میری بات کا موقع مل گیا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ان لوگوں کے لیے نہیں، بعد میں بھی ہے. دوسری بات، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کرے، اتا یطیعو تو واو عین سے باب افعال کا فعل مضارع ہے، اتا یطیعو لو شرطیہ ہے، لو یطیعکم، لو کا میں نے کاش کے بھی ہوتا ہے، تمنی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اگر یہاں ترجمہ کریں کاش کے وہ تمہاری اطاعت کرے، یہ نہیں معنی بنتا. لفظوں کو سوچنا ہوتا ہے کہ کس عبارت میں کون سا معنی موضوع لگتا ہے. یہاں کاش والا معنی، اگرچہ لو کا معنی یہ ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن وہ معنی نہیں ہے. یہاں لو اگر کے معنی میں ہے، ان کے معنی میں ہے. جیسے کہیں ان یطیعکم، ان ہوتا تو مجزوم ہو جاتا فعل، اب مجزوم نہیں ہے کیونکہ لو کے بعد باوجود اس کے کہ وہ شرط کا ہوتا ہے کوئی فعل ماضی آ یا مضارع آ، لو کے بعد دونوں طرح کا فعل آ جاتا ہے، وہ مجزوم نہیں ہوتا مضارع ہو تو بھی. لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، یطیعو کی فاعل ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی رسول اللہ، اگر وہ اللہ کا رسول تمہاری بات ماننے لگے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، فی کثیر بہت سے میں، لفظی ترجمہ کثیر تو اصل صفت ہے، اس کا تو کوئی موصوف ہونا چاہیے، فی امر کثیر، فی امور کثیرت، یوں تھی بات. اب کثیر کی جو وہ پہلے آنی تھی نا موصوف، جیسے کہیں مال کثیر، ایک طریقہ یہ بھی ہے کثیر من المال، مال کا بہت سا حصہ، یعنی اب مال کثیر کہنے کی بجائے نکرا کر دے اور اس کو صفت کو پہلے لگا دے اور دوسرے پہ مل لگا دے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کثیر من العلم، کثیر من المال، کثیر من الرجال، بہت سے آدمی، ایک انداز ہے عربی میں بات کرنے کا. گویا کہ فی امر کثیر یا فی امور کثیرت کہنے کی بجائے یوں کہہ دیا ہے فی کثیر بہت سے میں، اور یہ جو من ہے آگے یہ بیانیہ ہے، وضاحت کرتا ہے کثیر کی، کون سی کثیر، کس چیز کی کثیر، کثرت، امر، معاملہ. کثیر کا سے رے سے ہے، کثر یکسر و زیادہ ہونا، کثرت اردو میں استعمال ہوتا ہے، کثیر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. امر، امر یا امرو سے بنیادی معنی حکم کا ہوتا ہے، عربی نحو کی اصطلاح ہے صرف کی، فعل امر، فعل نہی، اور امر کے معنی معاملہ بھی ہوتا ہے، افیئر جسے کہتے ہیں، شان معاملہ، کوئی کام، کوئی معاملہ. جیسے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، تو کسی قسم کی کوئی بات وہ قومی زندگی سے متعلق ہو، انفرادی زندگی سے متعلق ہو، دفاع سے متعلق ہو، اقتصادیات سے متعلق ہو، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ معاملے میں سے بہت میں سے تمہاری بات ماننے لگے، لفظی ترجمہ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، بہت سے میں، معاملے میں سے، یعنی بہت سے معاملات میں، یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا، اگر وہ بہت سے معاملات میں، کیونکہ بہت سے کریں گے تو ادھر معاملات اردو میں لگانا پڑے گا، اگر وہ بہت سے معاملات میں، انہوں نے کیا بہت سے کاموں میں، ٹھیک ہے، معاملہ اور کام، کام بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، افیئر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، اگر بہت سے کاموں میں، انہوں نے بھی جمع سے ترجمہ کیا ہے، امر واحد آیا ہے لیکن کثیر کی وجہ سے اس کا ترجمہ جمع میں کرنا پڑے گا، تو بہت سے کاموں میں اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے، یعنی جیسے تم چاہتے ہو رسول ویسے ہی کرنے لگے، کہنا ماننے کا یہ مطلب ہے، لعنت تم ہی مصیبت میں پڑو گے، یہ لام زبر لا انا کی خبر پر آیا ہے، انا کے خبر پر بھی لام زبر لا آتا ہے، انا کے اسم پر بھی آ جاتا ہے، اس کو لام مزال کا گرامر والے کہتے ہیں، وہ صرف انا یا کی خبر یا اسم پہ آئے تو مزالکہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، اصل میں تو وہ چاہے اسم پہ آئے چاہے خبر پہ آئے وہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور لام زبر لا جہاں بھی آئے اس میں معنی تاکید کا ہوتا ہے، فعل پر آئے یا اسم پر آئے، خبر پر آئے یا اسم پر آئے، جیسی بھی صورت ہو، تو ضرور ہی، اور یہاں تو لا لو کے جواب میں آیا، ویسے شرط کے جواب پر، اگر ایسا ہو تو ضرور ہی، تو یہاں لام زبر لا لو کے جواب میں ہے، اور عنت تم، عنتا یا ناتو، عین نون تے، عنتا یا ناتو، اس کے لفظی میں نے مشکل میں پڑھنا، مصیبت میں پڑھنا، ٹو سفر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کسی الجھن کا شکار ہو جانا، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، آنے تا یا نہ تو، قرآن کریم میں آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، نبی پر گرا ہے وہ چیز جو تم دکھ اٹھاتے ہو، یعنی تمہارا دکھ، اور آنت یونتو سے باب افعال سے آتا ہے دوسرے کو مصیبت میں ڈال دینا، یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، سختی میں ڈال دیتا، تو آنت تو وہ باب افعال سے ان معنوں میں، اور آنت یا آنا تو مصیبت میں پڑنا، دکھ میں پڑنا، سفر کرنا، اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا تو تم پر مشکل پڑے، اب دیکھیے تم پر کا یہاں کوئی لفظ نہیں، علیکم کوئی نہیں آیا، صرف کسی پر مشکل پڑنا، مثلا عربی میں کہیں گے آنے تھا، اس کا معنی ہی اردو میں ہوگا اس پر مشکل لا پڑی، وہ دکھ میں مبتلا ہو گیا، تو ان معنوں میں اس انتم تم پر مشکل آ پڑی، انت آگے جو بھی بنے لفظ، تو اگر تمہاری بات وہ ماننے لگے تو تم ہی مشکل میں پڑو گے، تکلیف تمہیں ہوگی، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایک بات تو یہ بتائی کہ آخر شریعت کے احکام آ رہے تھے، لوگ فطرت انسانی ہے کہ آسانی ہو یا فلاں قسم کی آسانی جو ہم چاہتے ہیں وہ ملے، تو قرآن کریم نے ایک تو یہ بتایا کہ تم جو چاہتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے تکلیف دے ہو، بچہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے لیکن اسے نہیں پتا کہ ہو سکتا مجھے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ مثال کے لیے ہے، تو آگے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، دیکھیے عجیب انداز میں قرآن کریم بات کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس لیے تم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، فرمایا ولکن اللہ حبب، بلکہ یہ طلب ہی تمہارے اندر نہیں رکھی کہ رسول ہماری باتیں ماننے لگ جائے اور ہم اپنے فیصلے اس پہ ٹھونسیں، جو چاہیں وہ کروائیں، یوں کہنے کی وجہ کا ہے اللہ نے یہ کیا، ولکن اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اب لاکن کی خبر ہے اگلا جملہ، حبب الیکم الایمان، حبب یحبب تحبیبا، پیارا بنا دینا، کسی چیز کی محبت پیدا کر دینا کسی کے اندر. یاد رکھیے باب افعال سے آئے, احب یحب, پیار کرنا, چاہنا, پسند کرنا, محبت کرنا, اور حبب یحبب, کسی چیز کو کسی کو پیارا بنا دینا, ٹو میک سم تھنگ ڈیئر ٹو ون, یا ان ون's eyes, یا جو بھی کہیں اس کو پیارا بنا دینا. تو یہاں آیا حبب, اللہ نے پیارا بنا دیا, یعنی محبت پیدا کر دی. لکم الیکم, حبب الی, اس کی طرف پیارا کر دیا, یعنی جعلہ محبوبا لکم, تمہارے لیے وہ چیز پیاری کر دی. کیا ایمان ہے حبابا کا اصل مفعول, ایمان کو پیارا کر دیا تمہاری طرف. اب یہاں تمہاری طرف یعنی تمہاری نظروں میں, تمہاری آنکھوں میں, تمہارے خیال میں, جو بھی کر لے, تمہارے ذہن ادھر کر دیا پیارا. تو ایمان تمہارے لیے پیارا کر دیا, تمہاری نظروں میں پیارا, یعنی ایمان تمہارے لیے بڑی نعمت ہے. ایمان کو تم زیادہ پیارا سمجھنے لگ گئے ہو بجائے اپنی بات منوانے کے. یوں مفہوم بنا, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایمان تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے, اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. بات تو یوں ہوئی, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو, زَيَّنَهُ کی جو ضمیر مفعول ہے وہ ایمان کے لیے ہی ہے, اور زینہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے, ولیکن اللہ, اور اس نے زینت دی, زے یہ نون, زان یزین, زینتن, سج گیا, زانہ کے میں نے تو سج جانا, زینہ سجانا, تزئین اس کا مصدر ہوتا ہے, جو اردو میں بعض دفعہ حمزے سے تزئین لکھا بولا جاتا ہے. زینہ خوب آراستہ کر دیا, زینہ اس کو آراستہ کر دیا, سجا دیا, فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں, قلوب قلب کی جمع, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, یعنی خوبصورت لگا. یہ قرآن کریم کا اور عربی کا عام محاورہ ہے, جو بات دل کو اچھی لگے اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے دل میں وہ چیز سجا دی گئی. جیسے آیا زین للناس حب الشہوات, لوگوں کے لیے یہ خواہشات اور شہوات سجا دی گئی ہے, یعنی ان کو اچھی لگتی ہے. تو اس نے سنوار دیا, یا انہوں نے کیا, اس لیے سنوار دیا کا کھبا دیا, جیسے اردو میں کہتے ہیں دل ہی کھب گیا, وہ بھی ہوئی, یعنی بہت ہی پسند آیا, اسی کے لیے کھب جانا آتا ہے. تو کھبا دیا تمہارے دلوں میں, یعنی اس کی محبت, ایک تو اس کی محبت ڈالی, اور تمہارے دلوں میں وہ محبت بہت پکی کر دی. یوں مانا ہے کہ وہ تمہیں خوبصورت بھی لگتا ہے. اور یہ دو باتیں کہ ایمان تمہارے لیے محبوب ہے, اور ایمان تمہارے لیے بڑی خوبصورت شے ہے. اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اب رسول کی اطاعت کی جائے, اپنی نہ منوانے کی کوشش کی جائے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تم اطاعت کی طرف مائل ہو, ورنہ وہ اطاعت والی بات جو ہے فرما برداری کی بجائے اپنی منوانا, وہ شاید سے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا. آگے ہے وہ کر رہا, یہ اس کے مقابلے کا لفظ ہے, وہ کر رہا, کیونکہ جب ایک چیز کی محبت ہوتی ہے تو اس کی ضد سے نفرت بھی ہوتی ہے. وہ کر رہا, اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا, مکروہ بنا دیا. کر رہا یو کر رہے ہو, کافرے ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, مکروہ ان درب کا مکروہ, ابھی اگلے دن آپ نے پڑھا تھا ناپسندیدہ. تو جب یہ باب تفعیل میں آئے, کر رہا یو کر رہے ہو, بھائی جاگتے رہو اور تم اچھا لکھ رہے ہو, کر رہا یو کر رہے ہو کا معنی ہے ناپسندیدہ کر دینا, اور مراد ہے ناپسندیدہ بنا دینا اس کے نزدیک. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے نفرت ڈال دی. نفرت ڈالنا کسی چیز کے خلاف, وہی بات ہے ناپسندیدہ کر دینا. کر رہا الیکم, جیسے اوپر آیا نا حبب الیکم, محبت ڈال دی, یہاں ہے نفرت ڈال دی, بالکل اپوزٹ لفظ ہیں, اینٹونیمز جنہیں کہتے ہیں. کراہت اور محبت ایک دوسرے کے انٹونیم ہیں. تو کر رہا الیکم الکفر, وہاں آیا تھا حبب الیکم الایمان, تمہیں پیارا بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو, نفرت ڈال دی تمہارے لیے اندر کفر کی. تو ایمان سے اگر محبت ہے تو کفر سے نفرت ہوگی, یعنی نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو بیان کیے. یہ شاید یہ حالانکہ ایک بات کہنے سے دوسری خود بخود ہو جانی چاہیے تھی, لیکن شاید اللہ میاں کو پاکستانیوں کو بھی پتا تھا کہ ایمان سے بھی محبت کریں گے اور کفر سے بھی چمٹے رہیں گے. دونوں ہی باتیں. کیونکہ مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی, دونوں ہی خوش کرنے کی کوشش ہے. تو اس لیے دونوں متضاد پہلوؤں کا ذکر کیا ہے کہ نفرت پیدا کی تمہارے اندر کفر کی, کر رہا کا مفعول ہے کفر, والفسوق اور فسق کی, والعصیانہ اور نافرمانی کی. تین لفظ ہیں. کر رہا کی تو بات ہو چکی ہے, کر رہا یو کر رہے ہو تقریباً, کافر یکفر آپ پڑھ چکے ہیں, کفرن ایمان کے مقابلے پر لفظ ہے, انکار میں نہ کر لیں. فسوق ابھی بیان ہوا ہے, فسق فاسقن نافرمان گناہگار. تو گناہ کا ترجمہ کر لیا انہوں نے اسی لیے کہ فسوق کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا, گناہگار ہونا, یا فسوق کا ترجمہ گناہ کر لے. اور اگلا لفظ ہے گناہ, زیادہ عام ہے, کئی طرح کا ہو سکتا ہے. اور تیسرا لفظ ہے عصیان, یا عصا یا عصی, عصیانن عین سواد وا یا مادہ ہے, واوی ہو تو وہ عصا جو لاٹھی والا معنی ہے اس کے لیے وہ مادہ عین سواد واو ہے. اسی لیے عصا کا تثنیہ عصوان ہوتا ہے, جیسے اخن کا تثنیہ اخوان ہوتا ہے. یہ ہے عصا یا عصی عصیانن و معصیتن, مصدر میمی بھی اس کا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو ڈس اوبے, نافرمانی کرنا, بات نہ ماننا, حکم نہ ماننا. تو اس طرح سے تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی, گناہ کی اور نافرمانی. نافرمانی کس کی؟ ظاہر ہے اللہ اور رسول کی, اللہ اور رسول کے احکام کی نافرمانی, وہی مراد ہے. تو یہ چیزیں, ایمان سے محبت ہونا اللہ کا بڑا انعام ہے اور اس کے تقاضا ہے کہ ان چیزوں سے نفرت ہو. ان مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے, اور تو ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے, ایمان کا مطلوب ہے, مقصود ہے. اولئک هم الراشدون, وہی لوگ. یہ اولئک کن کے لیے آیا ہے؟ جن کی یہ کیفیت ہے, جن کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے اور کفر اور نافرمانی سے نفرت ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ اس سے بچتے ہیں, اس کی نفرت ہو دل میں کہ پاس بھی نہ جائیں. اولئک یہ سب لوگ, اب جمع کا صیغہ آ گیا ہے, غائب کی طرف بات چلی ہے. یوں نہیں کہا اس لیے تم راشد ہو, گویا کہ یہ کچھ صفات ہیں جس میں یہ ہیں. ہم الراشدون, وہی ہدایت یافتہ ہے. ہم ضمیر فاصل ہے, جیسے اولئک هم المفلحون میں آئی تھی. خبر ہے الراشدون, راشد یرشد ہدایت پانا کے معنی میں آتا ہے, ہدایت دینا نہیں. ارشد یرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینا, راستہ دکھانا, اسی سے لفظ مرشد نکلا ہے, قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. اور رشد اور ہدایت ہم مانا ہے. فرق شاید صرف یہ ہے کہ رشد دنیاوی امور کی جو سوج بوجھ ہے اور عقل سے کام لینا, اس پر بھی استعمال ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, ہم نے ان کو رشد عطا کیا, وہاں ہدایت کے معنوں میں ہے. اور یتیموں کے بارے میں آیا ہے ان آنستم منہم رشدن, اگر ان میں کوئی عقل دیکھو تو پھر ان کے معاملات ان کے سپرد کر دو. وہ صاف ظاہر ہے دنیاوی کاروباری عقل اور پریکٹیکل ریزن جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور ہدایہ آدی میں زیادہ تر ویسے تو عام راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن دین والا معنی زیادہ ہوتا ہے. تو راشد اسم فاعل ہے, ہدایت پانے والا, سیدھے راستے پر چلنے والا. اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, وہ لوگ ہی ہیں نیک راہ پر. اب غور کیجئے, یہ ترجمے کا فرق سمجھا کریں. اور اگر یہ فرق آپ سمجھیں گے تو شاید اردو سے عربی ترجمے کی بھی کوئی تک دماغ میں بیٹھے گی, کیونکہ لفظوں کا لفظوں سے نہیں ترجمہ کر دیا جاتا کہ اوپر جس زبان میں لفظ ہے نیچے اسی طرح کا ہم لفظ کرتے جائیں, اس سے ترجمے کی خوبی بالکل ختم ہو جاتی. لفظی ترجمہ تو یہی تھا, وہی ہیں سب ہدایت پانے والے, ٹھیک راستہ پانے والے. انہوں نے کیا ہے, وہ لوگ ہی ہیں نیک راہ پر. ایک تو نیک راہ کیا, صرف راہ نہیں کیا, سیدھی راہ بھی کر سکتے تھے، نیک راہ بھی، کیونکہ رشد کے معنی یہ سب موجود ہے، اس لیے نیک راہ، اور نیک راہ پر چلنے والے کی بجائے کیا وہی ہے نیک راہ پر، یعنی چلنے والے کی ضرورت ہی نہیں، اردو محاورے میں اگر ہم یہ کہہ دیں وہی نیک راہ پر ہیں، اس کا معنی ہی ہے وہی نیک راہ پر چلنے والے ہیں، چلنے والے کہنے میں اردو محاورہ بگڑ جاتا ہے الٹا۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھا کیجئے کہ اصل عربی ترکیب میں مبتدا خبر ہے، وہ ہی ہیں رشد والے، ہدایت پانے والے، ٹھیک راستے پر چلنے والے، اسی سے خلفائے راشدین کے ہماری اصطلاح آئی ہے، اور وہی لوگ ہیں، وہی، وہ لوگ ہی، یہ ہی اور وہ لوگ، وہ لوگ تو اولئک کا ترجمہ ہوا، اور ہی کا ترجمہ ہم کیا ہے ضمیر فاصل کا، نیک راہ پر یعنی چلنے والے۔ فضلا من اللہ و نعمتا، اللہ کے فضل ہوتے ہوئے اور نعمت ہوتے ہوئے، یہ جو فضل اور نعمت نصب میں آئے ہیں، لفظ تو مشکل نہیں ہے، فضل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، نعمت بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ہوتا فضل من اللہ و نعمت رفع ہوتی، ہمارے ذہن میں بات آسانی سے آ سکتی کہ ھذا فضل من اللہ و نعمت، ایک مبتدا معذوف مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، فضل من اللہ، فضل اللہ نہیں، ترجمہ تو ہو سکتا تھا، فضل اللہ بھی تو لفظ ہو سکتا، فضل من اللہ، اللہ کے ایک فضل، یعنی اللہ کے کئی فضل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس کا یہاں بیان ہوا ہے، اس لیے وہ مضاف کو نکرہ کر دیا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے من یا لے یا فی عموماً لگتا ہے، فضل من اللہ ہے، لیکن نصب کیوں ہے فضل اور نعمت کی؟ اب دیکھیے، یا تو یہ حال ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا کوئی ناصب محذوف ہے، وہ اگر کوئی فعل مانے تو حساکم حسلکم، تمہیں حاصل ہوا، یا آتاکم، تم کو دیا، ایسا کوئی فعل مان لے اور اس کا مفعول مان لے، اللہ نے تم کو فضل اور نعمت یہ دیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر اس کو لازم کیا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فعل معذوف کا یہ مفعول مان لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حال ہو، دونوں مصدر ہے، فضل ہوتے ہوئے، نعمت ہوتے ہوئے، ان معنوں میں یہ حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیفیت جو ہے ایمان کا محبوب ہونا، نافرمانی سے نفرت ہونا، یہ اللہ کا فضل ہوتے ہوئے اور نعمت ہوتے ہوئے تمہیں ملا ہے، ہو کر، اور لیکن اردو میں ہوتے ہوئے اور ہو کر سے ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا، یہاں جملہ اسمیہ کی طرح ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ویسے انہوں نے تو کیا اللہ کے فضل سے اور احسان سے، یعنی تمہیں دیا گیا ہے، تم کو ملا ہے، یہ سے کا جو ترجمہ کیا ہے نا، یوں نہیں کیا اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، تو یہ ترجمہ اس کا حال کے طور پر ہی کر دیا، ہوتے ہوئے کے معنوں میں لے لیا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، یہ تو سیدھا جملہ ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، علیم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، حکیم بھی پڑھ چکے ہیں، علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر، واو اگر، ان واو اور ان منے اگر، طَائِفَتَانِ، طَافَ يَطُوفُ طَوْفًا وَطَوَافًا کا معنی تو ہوتا ہے گھومنا، اسی سے طواف نکلا ہے خانہ کعبہ کا، اس سے اسم فاعل ہے طائف، طائف میں نے گھومنے والا، طواف کرنے والے کو بھی طائف کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ خانہ کعبہ کو پاک رکھو، صاف رکھو، لطائفین والقائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاکیزہ رکھو اور اس کی صفائی کرو، وہاں طائف میں نے طواف کرنے والا، کعبہ کا طواف کرنے والا، اس کے ارد گرد وہ جو سات چکر لگائے جاتے ہیں اسے طواف کہتے ہیں۔ پھر طائف کے لفظی معنی تو وہی ہے گھومنے والا، اس کے لیے کوئی اچانک جو خیال آئے اس کے لیے بھی عربی میں طائف آتا ہے لفظ، قرآن کریم میں یوں بھی آیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، کوئی شیطانی خیال دماغ میں آئے گویا کہ رات کو کوئی یا دن کو گھومنے پھرنے والی چیز. کبھی کبھی یہ طائف کا لفظ بھوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. رات کو جو محبوب کا کہیں خیال آئے اور اس میں کھو جائے آدمی, اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی رات کو کوئی ایسے تصور آ جائے, اسی لیے وہ محبوب کے تصور کو بھی کہتے ہیں اور بھوت کو بھی کہتے ہیں. بھوت سے بھی آدمی ڈرتا ہے رات کو. تو اس کے معنی وہ گھومنے پھرنے والا یا گھومتے پھرتے نظر آنے والا, وہ معنی بھی ہیں. اس سے پھر مونس بنتا ہے طائفتن. اب لفظی معنی تو بننا چاہیے گھومنے پھرنے والی, یہی ہونا چاہیے ترجمہ, لیکن یہ لفظ گروہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. وہ جو اس کا اصل لفظی معنی ان میں نہیں رہتا. طائفتن میں نے گروہ, جماعت, جماعت خود عربی لفظ ہے, کوئی ٹولہ. اور پھر اس کی جمع ہے طوائف. طائفتن طوائف ہو. ہمارے ہاں اردو میں طوائف پراسٹیچیوٹ کو کہتے ہیں. یہ یہاں کا استعمال ہے, عربی کا استعمال نہیں ہے پلورل میں. عربی میں طوائف کا معنی پراسٹیچیوٹ یا وہ بدماشی کرنے والی پروفیشنل عورت, وہ عربی کا مفہوم ہرگز نہیں ہے. یہ پتہ نہیں اردو میں یہ لفظ کیوں آ گیا, کہ وہ آنے والے جانے والوں کی وجہ سے یا کیوں. تو طائفہ میں نے گروہ, بلکہ اصل میں طائفہ کے ساتھ کوئی لفظ ہوتا ہے. مثلا صوفیاء کا گروہ, امیروں کا گروہ, عالموں کا گروہ, ایسے کوئی آئے گا طائفہ کے ساتھ لفظ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی ہوئے ہیں, ان کا صوفیاء میں لقب ہے سید الطائفہ, یعنی وہ صوفیاء کے گروہ کے سردار ہیں. وہاں مراد ہے الطائفۃ الصوفیاء. تو گروہ جب کہیں گے تو اس کے ساتھ موصوف ہو کر عموماً اس کا نام آئے گا. تو طائفتن کی جمع ہے طوائفو. اسی سے طوائف سے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جانا, گروہ گروہ بن جانا. ان معنوں میں اسپین میں جب ان کی شامت آئی مسلمانوں کی, تو جناب ایسے تفریق ان میں ہوئی کہ 12-13 چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئی تھی. ہر ایک کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں. ان کو کہتے ہی عربی تاریخ میں ہیں ملوک الطوائف, گروہوں کے بادشاہ. یعنی ایک ایک ٹولے کا بادشاہ بنا بیٹھا. سکھوں کے جب مرنے کے دن آئے تو اسی مزنگ میں دو حکومتیں تھیں. لاہور تو لاہور رہا, مزنگ میں دو حکومتیں الگ تھیں. کوٹ عبداللہ شاید الگ تھا, دوسرا حصہ الگ تھا. اس طرح حکومتیں اپنے چودھراہٹیں بنائی ہوئی تھیں, مسلمانوں نے بھی کیا. تو طائفہ کے میں نے گروہ, طوائف اس کی جمع. اور یہاں آیا طائفہ تانے, اس طائفہ کا تثنیہ ہے دو گروہ, کوئی سے دو گروہ. اول تو نکرہ تھا طائفتان, لیکن آگے آیا من المومنین. اضافت یوں نہیں آئی, ورنہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا طائفت المومنین من, نہ ہوتا تو آپ نصب کے ساتھ مضاف تو کر سکتے تھے نا. طائفت المومنین, مومنوں کے دو گروہ. اب طائفتان کوئی سے کا معنی پیدا کرنا تھا تو طائفتان نکرہ کیا. اب نکرہ مضاف نہیں ہو سکتا, یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. پھر مل لگا مومنوں میں سے کوئی سے دو گروہ, اور یا آپ ترجمہ کریں مومنوں کے کوئی سے گروہ, کیونکہ یہ اضافت ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. اس طرح من یا لے یا فی کا لگنا. اقتتلوا, آپس میں لڑ پڑے. قافتے لام, قتل یقتلو قتل کرنا, قاتل یقاتلو لڑنا. اقتتلا باب افتعال سے آتا ہے, اور اس کا معنی باب تفاعل کی طرح ہے, باہم لڑنا. یوں نہیں کہیں گے اقتتلا زیدن, ایک فائل اس کا بنے گا ہی نہیں. اقتتلا زیدن و بکرن, جیسے وہ باب تفاعل میں آتا ہے. جیسے کہیں تقاتلا, تقاتلا شاید کہیں ڈکشنری میں ہو, میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے باب تفاعل استعمال ہوتا ہے یا نہیں, لیکن اس سے ایک تاتلا وہی باب تفاعل والے معنی دیتا ہے مشارکت کے. اس کے فاعل ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوں گے. ایک تاتلو میں ہم موجود ہے, وہ, اور ترجمہ ہوگا وہ آپس میں لڑ پڑے. ایک تاتلو, اور ایک تاتلو میں مسلح قسم کی لڑائی, محض باتوں اور گالیوں کی نہیں. اس کے لیے مخاصمت کا لفظ آتا ہے, وہ بھی لڑائی کی صورت ایک ہوتی ہے. مجادلہ کا لفظ آتا ہے گفتگو میں، دلائل میں، زبان سے ایک دوسرے کے مخالفت کرنا اور دلائل دینا، وہ بھی ایک صورت لڑائی کی ہوتی ہے. لیکن اقتتلوا میں آرمڈ کلیش کا تصور ہوتا ہے، لڑ پڑے، یہی ترجمہ کیا جائے گا، لڑ پڑے. لڑ پڑے اگرچہ اردو میں تو محض لڑائی ہو جائے، گالی گلوچ تک تو اس کے لیے بھی ہوگا، لیکن عربی میں اس میں لڑ پڑنے کا مفہوم جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں ایک دوسرے کے مقابلے پر. اقتتلوا. اچھا اب دیکھیے کہ طائفتان تو تثنیہ ہے، تو ہونا چاہیے تھا اقتتلا. اور کبھی سوچا بھی کرو گرامر کے نقطہ نظر سے، اصل تو ہمارا پوائنٹ وہی ہے کہ وہ ترجمہ تو کیا ہوا ورنہ. تو یہ دو ہیں، دو گروہ لڑ پڑے، تو یہ ہونا چاہیے تھا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلا، آگے بھی فاصلہ بینہما، تو یہ تثنیہ کا صیغہ بجائے اس کی جمع کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ ہر طائفہ گروپ ہے نا، تو گروپ میں دونوں گروپوں کے بہت سے آدمی ہوں گے، وہ کوئی دو فرد تو نہیں ہے نا، دو گروہ ہیں، دو گروہ کے آدمی بہت سے ہوں گے، اس لیے اقتتلوا کی ضمیر جو ہے وہ جمع کی آئی ہے. یعنی گویا کہ ترجمہ یہ ہے اگر مومنوں کے دو گروہوں کے آدمی آپس میں لڑ پڑے، ان کے افراد، ان کے ممبر، وہ لڑ پڑے، اس لیے یہ صیغہ جمع کا آیا ہے. فَأَصْلِحُوا، پس تم ٹھیک کر دو. اصلاح یصلحو اصلاحاً، اس کا معنی ہوتا ہے بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کر دینا، اصل بنیادی معنی تو یہی ہے. افسدا، بگاڑ دی. اصلاح، سنوار دی، اس کا بگاڑ ختم کر دیا. اس لیے سے مصلحون، فساد سے بچنے والے، فساد کو دور کرنے والے، قرآن کریم میں پڑھا ہے آپ نے لفظ. تو اصلاح یصلحو، سنوار دو، بنا دو بگاڑ کو، بگاڑ دور کر دو، اسی کا اردو ترجمہ کر دیتے ہیں، اصلاح کر لو، وہی مصدر لگا دیتے ہیں، اور اصلاح یصلحو اصلاحاً، اصلاح کرا دی دونوں کے درمیان، بلکہ سلو کرا دی، یہ بھی ترجمہ ہو جاتا، کیونکہ مادہ تو سلو کا بھی ہوئی ہے. تو اصلاح یصلحو کا ایک معنی ہوتا ہے سلو کرا دینا، دو معنی ہوئی ہے، خرابی کو دور کر دینا اور سلو کرا دینا، تو اصلاح کر دو، اور اس سے بھی بہتر یہاں ترجمہ ہے سلو کرا دو. اصلحو، سلو کرا دو تم سب. یہ اصلحو کا مخاطب سب مسلمان ہیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان، یہاں ہما کی ذریعہ امیر طائفہ کے لیے آئی، اور ہما مؤنث مذکر دونوں کے لیے ہوتا، ان دونوں گروہوں کے درمیان. یہاں اگر بینہم ہوتا تو بھی درست تھا، بہت سے لوگ ہیں، لیکن اصل میں لڑنے والے تو ادھر بھی 50 آدمی، ادھر بھی 60 ہیں، وہ اقتتلوا تو تھا، لیکن لڑائی تو دو کی ہے نا، سلو کرائیں تو ان دو میں کرائیں، سات زارہ گروپ تو میں سلو ہو گئی، تو ادھر کے 50 آدمی مان جائیں گے، ادھر والے بھی مان جائیں گے، اس لیے یہاں سے ایک تثنیہ کا آیا ہے، ان دونوں گروہوں کے درمیان سلو کرا دو. یہاں انہوں نے کیا ہے، تو ان کا آپس میں ملاپ کرا دو. ملاپ ہندی کا لفظ ہے، اور اردو محاورے میں اس طرح سے آتا ہے، ملاپ کرا دینا، یعنی وہی سلو کرا دینے والی بات ہے، عربی کا لفظ نہیں استعمال کیا، سلو کرا دینا، وہی ملاپ کرا دینا، گویا کہ پہلے ایک دوسرے سے جدا دے تھے، ان کو ملا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. صدق اللہ العظیم. ابتدائی حصے کا ترجمہ ہو گیا تھا کہ اگر دو گروہ کوئی سے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے ان کے افراد، تو تم ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دو، ان کا ملاپ کرا دو. آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ، یعنی مہد خاموش تماشائی نہ رہو، اور یہ ہماری ایک معاشرے کی قومی سطح پر بھی ایک بڑی کمزوری یہی ہے، کسی کو لڑتے دیکھیں ہم تماشائی تو بن جاتے ہیں، باتیں دونوں کو ایسی کریں گے کہ ہم اس کے بھی ہمدرد ہیں، اس کے بھی ہمدرد ہیں، تاکہ وہ اور لڑے، اور سلو والا خیال نہیں آتا. فرمایا فَإِن بَغَتْ، پہلے تو سلو کراؤ. فَإِن بَغَتْ، اور اگر بغاوت کرے، فَمِن پَس، یعنی اس کے بعد، تمہاری سلو کی کوشش کے بعد بھی، ان شرطیہ ہے، بغت ماضی کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا جزم وغیرہ کا. بغت ہے بغا یبغی سے، بغا یبغی، بغین ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، بلکہ اردو میں بغاوت کا لفظ اسی سے آیا ہے، اور غالباً عربی میں بے غین واو سے بھی یہ ورب استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں، بغا یبغو سے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں عجیب بات ہے کہ وہ جو واوی والا مصدر ہے بغاوت، وہ استعمال ہوتا ہے بغاوت. اور یہ بیان ہوا تھا کہ اگر بغا یبغی بغیتن ہو، مصدر سے فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کے معنی چاہنا تلاش کرنا ہوتے ہیں. یہاں بغاوت سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، دھاندلی کرنا، ان معنوں میں ہے. اصل بغایت تھا، پھر یہ گر جاتی ہے صیغے میں اور بن گیا بغت. یعنی وزن اصلی فعالت ہے. پس اگر بغاوت کرے، سرکشی کرے، چڑھا چلا جائے، بہت اچھا محاورے کا ترجمہ ہے، چڑھا چلا جائے یعنی پیچھے رکنے کا نام ہی نہ لے، احداہما ان دونوں میں سے ایک. احدا احد ان کا مؤنث کا صیغہ ہے. اگر کہنا ہو فلاں دو میں سے، یعنی اور مرد ایک کہنا ہو، تو ہم کہیں گے احدہما، کوئی مذکر چیز ہو احدہما، اور دو مؤنث چیزوں میں سے ایک کا ذکر کرنا ہو تو پھر ہوگا احداہما. ہما تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اور ضمیر ہو، مثلاً عورتوں کو کہنا ہو، ہم کہہ سکتے ہیں احدا کن، مرد ہو تو ہم کہیں گے احد کم، وہ تو ضمیر ہی مذکر مؤنث کی آئے گی. ہما دونوں کے لیے ہے، احدا ہما ان دونوں میں سے ایک. اور ہما کی ضمیر طائفتان کے لیے ہے، ان دو گروہوں میں سے اگر ایک سرکشی کرے. بغت اسی لیے مؤنث آیا کہ طائف مؤنث تھا. علی الاخرى دوسری پر، بغا علیہ اس کا معنی اس پر چڑھائی کی، اس کے خلاف بغاوت کی، اس کے خلاف سرکشی کی. علی عربی میں خلاف کے معنوں میں آتا ہے، بہت سے مواقع آپ پہلے دیکھ پڑھ چکے ہیں. اخرى یہ افعل التفضیل ہے، حمزہ خیرے سے، آخر اور اخرى، مذکر آخر و مؤنث اخرى، جمع اخرن اس کی ہونی چاہیے، جو کہ عربی میں اخر و آتا ہے، غیر منصرف ہو جاتا ہے، حالانکہ عربی مؤنث کی مورب ہوتی ہے، صغرا صغرن، کبرا کبرن کہتے ہیں، مگر اخرى کی جو جمع بنتی ہے وہ اخر و ہی عربی والے استعمال کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اس میں وہ عدل پھیر لیا ہے لفظ کو. بہرحال یہ جمع اس کی غیر منصرف آتی ہے. اخرى تو خیر غیر منصرف تھا ہی، غیر منصرف بھی نہیں تھا، یہ تو مقصور ہے، اس کی تو رفع نصب جر ظاہر ہی نہیں ہوتی. تو اخرى دوسری، یعنی الطائفۃ الاخرى، گویا کہ عبارت ہے فإن بغت احداہما، یعنی احد الطائفتین علی الطائفۃ الاخرى، دوسرے گروہ پر، دوسری پارٹی پر، مؤنث سے ترجمہ کر لیں، گروہ کریں تو مذکر ہو جائے گا. انہوں نے صرف کیا ہے دوسرے پر، کیونکہ پارٹی یا گروہ یا وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا لفظ، اصل لفظ تو دوسرا ہی ہے. تو انہوں نے کیا اسی لیے، اگر چڑھا چلا جائے دوسرے پر تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے پر، یعنی اس پر زیادتی کر رہا اور آپ کی سلوک کی کوششیں ناکام ہو، تو پھر یہ دیکھو زیادتی کس کی ہے. فقاتلو پس تم لڑو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، قاتل یقاتلو باب مفاعلہ سے، تم ان سے لڑو. لڑو کس سے؟ مفعول ہے اللتی، اس سے جو کہ، یہ اس میں موصول مؤنث کا آیا اسی طائفہ کے لیے. تبغی پھر فعل مؤنث آیا ہے، جو کہ بغاوت کرتا ہے. اللتی تبغی، اس سے لڑو جو بغاوت کرتا ہے، لفظی تو ہوگا اس پارٹی سے لڑو بغاوت کرتی ہے، جو سرکشی کرتی ہے، جو چڑھائی کر رہی ہے، چڑھی چلی جاتی ہے، جو بھی ترجمہ کریں، زیادتی یعنی کر رہی ہے. بغائی ابغی یہاں زیادتی کرنا کے معنوں میں سنس، تو جو زیادتی کر رہا ہے گرو، اس کے ساتھ پھر لڑو اس کو روکنے کے لیے. گویا کہ ایسی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ ہتھیار اٹھانے پڑ جائیں. حتیٰ تفیع، یہاں تک کہ وہ باز آ جائے الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف موڑ آئے, حتیٰ یہاں تک کہ, جب تک کہ, جب تک کرے تو پھر ترجمے میں نہ لگانا پڑے گا, جب تک کہ موڑ نہ آئے, یہاں تک کہ موڑ آئے. اس لیے عربی کنسٹرکشن کے اعتبار سے یہاں تک کے ساتھ ترجمہ بہتر رہتا ہے. رہ گیا لفظ تفی, تو یہ فے یہ حمزہ مادہ ہے, فا یفی او فے ان, اس کے اصل معنی ہوتے ہیں موڑنا, ایک طرف کو موڑنا. بنیادی طور پر یہ لفظ سائے کے ڈھلنے کے لیے آتا ہے, سایہ جب مڑتا ہے کہتے ہیں فا اغل. قرآن کریم میں ویسے دوسرے باب سے آیا ہے, باب تفاول سے, یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل, لیکن مجرد سے بھی آتا ہے فا اغل, سورج کا یعنی سایہ مڑ گیا. یعنی عموماً زیادہ استعمال ہوتا ہے دوپہر کے بعد جب سایہ ڈھلتا ہے اس کے لیے زیادہ تر, ویسے تو کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن سورج کا سایہ مڑتا ہے اس وقت پھر بالکل الٹا رخ اختیار کرتا ہے, پہلے اس طرف ہوتا ہے پھر دوسری طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر مڑ آنا کے معنوں میں یہ آتا ہے لفظ فا یفیو. یہ یاد رکھیے, وہ آگے آئے گا کہیں لفظ فیعتن, وہ فا آیا سے یہاں نہیں آیا فیعتن, شاید نہیں آگے آئے گا وہ, اس یہ تو ہے فا یا حمزہ مادہ فا یفیو یا یجیو کی طرح, وہ فیعتن آئے گا وہ فے حمزہ یہ سے آتا ہے. تفیعہ اور الا کی طرف, فا الیہ وہ اس کی طرف مڑا, اس کی طرف واپس آیا, جھکا یہاں تک کہ پھر آئے, بعض آ جائے. یوں بھی آپ اردو ترجمہ کر سکتے ہیں, بعض خود فارسی لفظ ہے, اس کا معنی ہی ہوتا ہے واپس ہونا. تو بنیادی طور پر واپس ہونے کا معنی ہے اس میں, یہی وجہ ہے کہ سورج کے بعد دوپہر سائے ڈھلنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے, کیونکہ اس کا دوسرا رخ ہو جاتا ہے. تو تفیعہ وہ واپس ہو جائے, تفیعہ کا صیغہ دیکھیے مؤنث ہے, اسی طائفہ کے لیے تبغی فعل مؤنث, تفیع فعل مؤنث, الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف, وہ اللہ کے حکم کی طرف مڑ آئے اور اس کو قبول کرے, وہ جو باغی گروہ ہے جو زیادتی کر رہا ہے. فانفات, بس اگر وہ مڑ آئے, یہاں بھی دیکھیے فات پھر مؤنث کا صیغہ ہے جا کی طرح. فانفات, بس اگر وہ مڑ آئے یعنی وہ پارٹی, یہاں بھی ان شرطیہ اور فعل پر کوئی اثر نہیں کیونکہ ماضی ہے. اردو میں آپ ترجمہ شرط کی وجہ سے حال سے کریں گے, پس اگر وہ مڑ آئے یوں نہیں کریں گے, پس اگر وہ مڑ گیا, لفظی ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا, بلکہ انہوں نے ماضی سے ہی کیا پھر اگر پھر آیا. ویسے شرطیہ میں بہتر یہ ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, وہی لفظ پھر دوبارہ آیا جو آپ اوپر پڑھ آئے ہیں, کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو, اصلاح کرا دو, لیکن جب بین کے ساتھ آئے تو اصلاح کی بجائے صلح کرنے والا لفظ بہتر ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں پارٹیوں جو ایک دوسرے پر زیادتی کر رہی تھی ان کے درمیان صلح کرا دو. بین ہی وہی لفظ ہے, پہلے بھی آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, نہ ایک باز آئے تو لڑو, اب اگر وہ جو سرکش بنا ہوا تھا وہ کمزور ہو جائے تو اب پھر ان کے درمیان صلح کراؤ. بالعدل, اب اتنے لفظ کا اضافہ ہے. قرآن کریم کے ہر لفظ میں کوئی خاص بات ہوتی ہے, پہلے صرف کہا کہ فاصلہ ہو بین ماحول میں صلح کراؤ, یہاں کہا کہ عدل کے ساتھ صلح کراؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے اب آپ کو ہتھیار اٹھانے پڑے, کچھ نقصان ہوا ہوگا, کوئی آدمی مرے ہوں گے, کچھ ہوگا, تو اب تو جی چاہے گا کہ جس کی زیادتی تھی اب اس کو رگڑا لگنا چاہیے. تو یہاں قرآن کریم کا یہ حکم بڑا عجیب ہے کہ عدل کے ساتھ ان میں صلح کراؤ.